أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے سورہ عبس کو تمام کیا تھا. سورۃ التکویر کے ترجمے اور مختصر وضاحت کا ہم آغاز کر رہے ہیں. بنام خدا رحمان رحیم, آیت نمبر ایک. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, دو, اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, تین, اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے, چار, اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. قیامت کے واقع ہونے پر جو حادثات پیش آئیں گے ان کو قرآن نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے. یہاں بھی وہ تصویر دکھائی جا رہی ہے ان حادثات کی, ان ہولناکیوں کی, کہ جو قیامت جب آئے گی تو وقوع پذیر ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے. سورج کا لپیٹ دیا جانا, ستاروں کا بے نور ہو جانا اور پہاڑوں کا چلایا جانا, قرآن میں کئی بار اس سے پہلے یہ بات گزر چکی. آیت نمبر چار میں جو کہا گیا ہے یہ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, عشار ان اونٹنیوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جن کی مدت حمل دس مہینے ہو چکی ہو اور اب وہ بچہ اونٹنی بچہ جننے کے بالکل قریب ہے. عربوں کا اونٹوں کے ساتھ بے انتہا لگاؤ ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ اونٹ ان کی صحرائی زندگی کا بہترین ساتھی تھا ان کا, اور جب کوئی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تھی تو ایک خاص اس کے ساتھ لگاؤ اور اس کی اہمیت ہوتی تھی عربوں کے دل میں. تو قرآن مجید یہاں پر فرما رہا ہے انہی کی ذہنیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو تمہارے لیے اہم ترین وقت ہوتا ہے ایک اونٹنی کے بارے میں اور تمہیں بڑی وہ پیاری لگتی ہے, جب قیامت آئے گی تو تمہیں وہ بھول جائیں گی. اور اس سے اگلا پیغام واضح ہے کہ وہ چیزیں کہ جو ایسے مرحلے میں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو بہت زیادہ ان کی طرف توجہ ہو جاتی ہے, جب قیامت آئے گی اور یہ قیامت کا حادثہ رونما ہونے لگے گا تو انسانوں کو وہ چیزیں بھی بھول جائیں گی. جیسے پہلے گزر چکا کہ جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی اسے اپنا بچہ بھول جائے گا, اسے بھول جائے گا کہ بچہ دودھ پی رہا ہے. قیامت کے حادثے کی شدت گویا کہ انسان کو بدحواس کر دے گی, اس کی توجہ ہر چیز کی طرف سے ہٹ جائے گی. اور کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ برحق ہوتا دکھائی دے جائے گا لوگوں کو, تو سارے شکوک و شبہات, ساری الٹی سیدھی دلیلیں ختم ہو جائیں گی, سب کچھ بھول جائے گا. اب کس کی فکر ہوگی کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے. اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی, پانچ, اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. وحشی جانوروں کا روز قیامت اکٹھے ہونا یہ تو واضح ہے کہ یہ ہوگا. قرآن مجید یہ اس کی طرف وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے, بیان فرما دیا ہے. یا تو اس سے یہ مراد لی جا سکتی ہے کہ وہ وحشی جانور کے جو درندے تھے اور چیر پھاڑ کھاتے تھے, قیامت کے دن ان کو چیر پھاڑ بھول جائے گی. یعنی وہ اتنا زبردست حادثہ ہوگا کہ انسان تو انسان, حیوان بھی اپنی درندگی اور اپنا وحشی پن بھول جائیں گے. یعنی قیامت کا حادثہ اس وقت موجود حیوانوں کو بھی متاثر کر دے گا, وہ بھی گویا کہ دبک کے رہ جائیں گے. اور دوسرا جو اس سے مراد لی جا سکتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن جانوروں کو بھی, حیوانوں کو بھی محشور کیا جائے گا تا تاکہ وہ بھی اپنی اپنی گواہیاں دے سکے کہ مثلا میرا مالک جو انسان تھا اس نے مجھ پر ظلم کیا یا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. اور آپ اگر کتاب مبارک نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیں تو اس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہدایات دیتے ہیں اس شخص کو, ان افراد کو کہ جن کو بھیج رہے ہیں زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے, تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا جو اس کو ہدایات دیتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کے جانوروں کو تم نے واپس لے کر آنا ہے تو ان کے کھانے پینے کا کیسے خیال رکھنا ہے, ان پر سواری کرنے کے معاملے میں ایسا نہیں کرنا کہ ایک ہی کو تکلیف دیتے رہو, ایسے راستوں سے لاؤ جہاں پر چارہ کم ہو. اور وہ حقوق, وہ ہدایات جانوروں کے بارے میں مولا نے دی ہیں. تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وحشی جانوروں کو کہ جو اللہ کی مخلوق تھے اور انسانوں کے سپرد کیے گئے تھے امانت, باقی ہر چیز بھی امانت تھی, یہ بھی اللہ کی نعمت امانت تھی کہ ان سے پوچھا جائے کہ انسانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جن کو ہم نے تمہیں بطور نعمت دیا ہوا تھا. 6, اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا, سجرت کا معنی ہے ان میں آگ بھڑکا دی جائے گی, گویا کہ سمندر پہلے تو طوفان برپا ہوگا ان میں, یعنی جس کو ہم آج کل سونامی کہتے ہیں, تو سونامیوں سے بھی بڑی کوئی سونامی اٹھے گی, اور پھر پانی جل اٹھے گا, اور اس کا امکان پانی کے جل اٹھنے کا موجود ہے. پانی کا ایک مولیکیول جن گیسز سے مل کر بنا ہے, مثلا ہائیڈروجن کے دو ایٹم اور آکسیجن کا ایک ایٹم, یہ دونوں گیسز ان کا جلنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. جس دن جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا, اب جوش میں لانے سے مراد طوفانی ہو جانا بھی ہے, اور اگر ہم سجرت کے لفظ کو دیکھیں تو آگ کا بھڑک اٹھنا بھی اس کا معنی, اس کے معنی میں شامل ہے. 7, اور جب جانے نفوس, نفس کی جمع ہے, روح کو بھی کہا جا سکتا ہے, بدن کو بھی کہا جا سکتا ہے, مختلف استعمالات ہیں اس کے, جب نفوس یعنی جانے جوڑا جوڑا بنا دی جائیں گی. اب اس کا بھی چند طرح سے معنی کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنی جگہ برحق ہے. کیا مطلب؟ جب روحوں کو دوبارہ بدنوں سے جوڑ دیا جائے گا, اور انسان بالکل ٹھیک ٹھاک جیسے اس دنیا میں ہے ویسے ہی میدان حشر میں پیش کر دیے جائیں گے. یا اس سے مراد ہے کہ جو جس مزاج کے لوگ تھے, نیک لوگوں کو نیکوں کے ساتھ گروہ گروہ بنا دیا جائے گا, اور برے لوگوں کو, مجرموں کو مجرموں کے ساتھ, ان کے جو اعمال گناہوں کے اعتبار سے جو آپس میں گویا کہ ایک ہی گروپ تھے, اب ان کو ایک ہی گروپ کی شکل میں, گروپس کی شکل میں کر دیا جائے گا. 8, اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا, 9, کہ وہ کس گناہ میں قتل کر دی گئی تھی. توجہ فرمائیے, دین اسلام کے آنے سے پہلے یہ انتہائی بے حسی اور بے رحمی والی ظالمانہ رسم رائج تھی کہ بیٹی اگر پیدا ہو جاتی تھی تو یہ بڑی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا, اور پہلے قرآن مجید میں گزر چکا کہ جس کو بیٹی کی خبر دی جاتی تھی کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے, وہ شرمندگی سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا تھا, اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ جاتا تھا شرم کے مارے کہ میری کتنی بڑی بے عزتی ہو گئی ہے, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اور وہاں پہ یہ بیان ہوا تھا کہ اب وہ دو چیزوں کے درمیان وہ ڈگمگا رہا ہوتا تھا کہ یہ ذلت برداشت کر کے بیٹی کو زندہ رہنے دے, یا بیٹی کو زندہ دفنا دے قبر میں اور اس ذلت سے باہر نکل آئے. تو بہت سارے جو ظالم لوگ تھے وہ اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے, زندہ دفنا دیتے تھے, بہت سارے واقعات ہیں. دین اسلام نے آ کر بیٹی کو وہ مقام دیا کہ اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو چلایا تو بیٹی سے چلایا، حالانکہ خدا چاہتا تو جتنا چاہے اپنے نبی کو بیٹے دے سکتا تھا، دیے واپس لے لیے، پیغام دیا ہر اس شخص کو کہ جس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی۔ اور افسوس آج بھی بعض نام نہاد مسلمان ایسے ہیں کہ جو اگر مثلا ان کی بیوی وہ ایک بیٹی پیدا کر دے، دوسری تیسری، تو ان کو بری لگنے لگتی ہے، اور خاص طور پہ کچھ جو جاہل اور پتہ نہیں کن مذاہب سے متاثر خرافات اور جہالت سے آلودہ افکار رکھنے والی عورتیں، حالانکہ خود بھی بیٹی ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ یہ تو ہے ہی منوس، ہماری بہو یہ صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بیٹی عطا فرمائی اور بیٹی سے نسل چلائی، اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹی کا انتخاب کیا۔ تو ایک تو یہ اس بات کی طرف توجہ رہے۔ اگلی بات، جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں، کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، یعنی وہ بچیاں جو اس زمانے میں زندہ درگور کی گئی تھی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہی اسی آیت کو پڑھتے وقت آج اس آیت کا کیا پیغام ہے، یہ یاد رکھیے، قرآن مجید کی آیات کا دائرہ قیامت تک۔ دو طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے اولاد کو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، چونکہ ان چیزوں کا سوال ہونا ہے یہ قطعی بات ہے۔ ہم اس آیت سے میسج لے رہے ہیں کہ جب ماں باپ بھی پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اولادیں بھی پیش ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، ماں باپ سے اللہ سوال کرے گا کہ یہ بچے جو میں نے تمہیں عطا کیے تھے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ میری طرف سے تمہارے پاس امانت تھی، میں نے قرآن میں تم سے ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، یہ تمہاری آزمائش ہے، تم نے اس آزمائش کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، تم نے انہیں میرا بنانے کی کوشش کی، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، یا نہیں تم نے خود بھی دنیا داری کو ترجیح دی اور سب کچھ دنیا کو سمجھا اور بچوں کو بھی دنیا میں کامیاب بنانے پر ساری توجہ کی، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم بھی بری حالت میں میرے سامنے پیش ہو اور یہ تمہاری اولاد ہے، اس دن یہ جواب دینا پڑے گا۔ اب میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجئے، یہ قتل کرنا یا درگور کرنا دو طریقوں سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ آپ بدن کو دفنا دیں، کسی انسان کے بدن کو، جسم کو دفنا دیں اور وہ مر جائے، اور ایک دفعہ جیسے قرآن کہتا ہے نا کہ اے رسول آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کچھ لوگ جو زندہ ہیں قرآن انہیں بھی مردہ کہتا ہے، وہیں سے ہم یہ نتیجہ لے رہے ہیں کہ تم نے اپنی اولادوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ مردہ ہو گئے، چلتی پھرتی لاشیں بن گئے، پیسے بنانے والی مشینیں بن گئے، دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے شب و روز جانوروں کی طرح کام کرتے تھے وہ، اور تم خوش ہوتے تھے بچے نے پیسے کمانے کی، بچہ میرا مشین بن گیا، پیسوں پہ پیسے کمائی جا رہا ہے، اور تمہیں فکر نہیں ہوتی تھی کہ یہ دنیا عارضی ہے، تم نے اس دنیا کی خواہشات کی قبر میں اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو دفنا دیا، تم نے ایسے ماحول میں جانے دیا ان کو کہ جہاں پر فقط دنیا میں رہنا سکھایا جاتا تھا، تم نے نہ خود آخرت کو توجہ دی اور نہ تم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے اور آخرت ان کے لیے اہم ہوتی، حالانکہ تم نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام شیعہ رکھا ہوا تھا، تم نے اپنا نام سنی رکھا ہوا تھا، تم دنیا دار تھے، تم پیدا ہو گئے تھے ایک گھر میں جو مسلمان گھر کہلاتا تھا، جو شیعہ گھر کہلاتا تھا، جو سنی گھر کہلاتا تھا، لیکن تم نے اپنی اولادوں کو اپنی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا، زندہ دفنا دیا، ان کی جو صلاحیات تھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق بھی استعمال ہو سکتی تھی اگر ان کی اچھی تربیت ہوتی. بتاؤ تم نے ہماری اس امانت کو کیوں قتل کیا, تم نے کیوں اپنی خواہشات اپنی دنیا پرستی کی بھیٹ ان کو بھی چڑھا دیا. تو یہ آیت فقط مکے کے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں کے لیے نہیں ہے, میرے اور آپ سب کے لیے. تا قیامت اس آیت کا پیغام زندہ ہے. آیت نمبر 10 آپ دیکھیے, میں آپ کو قرآن مجید یہ جو کہا گیا قرآن میں تدبر کرو, اب میں اشارہ کروں آپ کی خدمت کہ جب آپ یہ آیت پڑھیں کہ یا کوئی بھی آیت جو پچھلی کسی قوم کے بارے میں, بت پرستوں کے بارے میں, یہود کے بارے میں, نصارہ مسیحیوں کے بارے میں, کسی کے بارے میں, یہ سوچ کر کبھی آگے نہ بڑھیں کہ میں مراد نہیں ہوں اس سے, یہ دھوکہ ہے. بعض لوگ آیات قرآن کے پیغام سے اس طرح جان چھڑاتے ہیں چونکہ خود نظریات اس کے خلاف بنا چکے ہیں, کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے نازل ہوئی تھی. نہیں, کافروں کے لیے نازل ہوئی, بے شک اس زمانے میں نازل ہوئی تھی, لیکن تا قیامت اس کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ سب کے لیے. اس کو پڑھ کے سوچیں, یہ جو بچی کو زندہ درگور کرنا ہے, آیا میرے لیے کوئی میسج ہے اس میں؟ تو وہ میسج آپ کے ذہن میں آ جائے گا غور کرنے سے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک ہے بچے کی, جس کو جس بچی کو قبر میں دفنا دیتا تھا مکے کا کافر مشرک, وہ اس کی دنیا کی زندگی تباہ کرتا تھا. جس بچے کو دنیا کی خواہشات کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے, اس کی آخرت تباہ کر دی گئی ہے. وہ تو زیادہ شکایت لگائے گا ماں باپ کی اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن, اس کی تو آخرت تباہ کر دی گئی ہے. وہ بچی جو بالکل چھوٹی سی تھی اس کو قتل کر دیا گیا, اللہ تو اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے. لیکن ماں باپ کی وجہ سے, ماں باپ کی خواہشات اور دنیا پرستی کی وجہ سے جو بچے خدا سے دور ہو گئے, دین سے دور ہو گئے, ویسے بہت پڑھ لکھ گئے لیکن دین کے معاملے میں جاہل تھے, وہ تو بہت خطرناک طریقے سے سوال کریں گے اور شکایت کریں گے اپنے ماں باپ کی کہ یا اللہ تو نے مجھے ان کے گھر میں پیدا کیا تھا, ان کی ذمہ داری تھی میری تربیت کرنا, دین نے بتایا تربیت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے مجھے دنیا دار بنایا, اب ان کو پکڑ, یہ قصوروار ہے. یہ جو قرآن کہتا ہے نا, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ, سورة القیامت میں یہ آیت گزر گئی, یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ, اس دن انسان کو بڑی خبر دی جائے گی, بتایا جائے گا کہ تُو نے آگے کیا بھیجا تھا, پیچھے کیا چھوڑایا تھا. یہ پیچھے چھوڑے جانے والی چیزوں میں سے ایک اولاد ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ کرے گی. اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی تھی, آیت نمبر 10, اور جب صحیفے کھولے جائیں گے, یعنی جب ریکارڈز کھولے جائیں گے, آپ کو پتا ہے نا یہاں پر بھی جب کسی پر کیس بنتا ہے کسی سرکاری عہدیدار پر جس نے سابقہ فراڈ کیے ہو, تو پرانے ریکارڈ کھولے جاتے ہیں. یہ ریکارڈ تو شاید ہیرا پھیری ان میں ہو جاتی ہے اور پیسے دے دلا کر اور اثر رسوخ استعمال کر کے ریکارڈز تبدیل ہو جاتے ہیں, ریکارڈز جلا دیے جاتے ہیں, وہ ریکارڈز نہیں جلائے جا سکتے. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب سابقہ تمام ریکارڈ کھولے جائیں گے, صحیفے یعنی اعمال نامے. 11, اور جب آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی, یعنی جیسے اگر جانور سے کھال کھینچی جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے, اس آسمان کی بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی کھال کھینچی جائے گی کہ یہ سرخ نظر آئے گا, اور شاید اس جہنم کی آگ کی کے رنگ کی وجہ سے کہ جو سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ پہلے ہم قرآن میں گزر چکے, وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا وَإِم مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ ایک دفعہ وہاں پہ وارد ہوگا, اس جہنم کے اس چیزوں کو دیکھے گا, پھر ہم جس کو چاہیں گے اس کو بچا لیں گے اور باقی اسی جہنم میں پھینک دیے جائیں گے. اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. 12 اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی, پہلے بھی بھڑک رہی ہے لیکن جب وہ اللہ کے نافرمانوں کے اس میں ڈلنے کا وقت آئے گا تو اور بھڑکا دی جائے گی. 13 اور جب جنت قریب لائی جائے گی. 14 ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے, اس نے کیا حاضر کیا ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ اتنا لذیذ عمل جو گناہ کا تھا یہ کتنے بھیانک چہرے کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہے اور اب مجھے اس کو بھگتنا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر نفس جو عمل اس نے کیا ہے, جو کمائی کی ہے, اس کے بدلے میں خود کو اس نے گروی رکھا ہوا ہے. اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. 15 تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں چھپ جانے والے ستاروں کی. 16 جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں. اب ان ستاروں سے مراد وہ ستاروں کا نظام بھی ہو سکتا ہے کہ جو جب کوئی شیطان اوپر جا کر آسمان سے کوئی خبر چرانے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے, تو جو قرآن میں کئی بار بیان ہوا اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کہ جس کے ذریعے یہ شہاب یا یہ ستارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اپنے ہدف کو نشانہ بنا کر غائب ہو جاتے ہیں, یہ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اور بعض خاص ستارے بھی کہ جو چمکتے چمکتے اچانک غائب ہو جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ غائب ہو جاتے ہیں. یعنی ان ستاروں کے نظام کی قسم کھانا, یعنی ان کی عظمت اور ان کی وسعت اور اس نظام کی طرف توجہ دلانا ہے کہ جس خالق نے یہ خلق کیا ہے اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے. 17 اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے, یعنی جب رات کا اندھیرا کم ہونا شروع ہوتا ہے اور دن کی آمد ہوتی ہے. 18 اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگتی ہے, یعنی سانس لینے لگتی ہے گویا کہ رات کے بوجھ میں دبی ہوئی تھی, اب رات نے جانا شروع کیا اور صبح نے سانس لینا شروع کیا. یہ قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے 19 آیت نمبر 19 میں, یقیناً یہ, یعنی یہ قرآن ایک معزز محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے. رسول انہ لقول رسول کریم, یہ رسول سے مراد وہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر یعنی گویا کہ اگر ہم سورہ عبس کی آیات کو بھی اور دیگر آیات کو ذہن میں رکھیں تو ایک نظام ہے فرشتوں کا اور اس کا سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو اس وحی کے سسٹم کے انچارج ہیں. یہاں پر ان کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک معزز فرستادہ جس کو بھیجا جاتا ہے, وہی رسول کا ترجمہ ہے, کا قول ہے. تم کہہ رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے اس نے, یہ تو ایک انتہائی معزز مکرم محترم بھیجے ہوئے کا قول ہے. 20 جو قوت کا مالک ہے, یعنی اللہ نے اس فرشتے کو بڑا طاقتور بنایا ہے, بڑی قوت والا ہے, صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے. فرشتہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے جو وحی لے کر آتا ہے, صاحب عرش یعنی اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے. 21 وہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے, یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے, اس کی فرشتے اطاعت کرتے ہیں, اور وہ امین ہے, امانت دار ہے, یعنی جو خدا اس کو دیتا ہے بالکل ویسے ہی وہ نبی کے پاس لے کر آتا ہے. اور اگر جو اوپر قسمیں کھائی گئی تھی ستاروں کی, ان سے مراد ہم وہی ستارے لیں کہ جو آسمان کی خبر چرانے کے لیے جانے والے شیاطین کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور مارتے ہیں, تو پھر ہم ان آیات کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں کہ یہ وحی کا نظام, اس میں سے نہ کچھ چرایا جا سکتا ہے, نہ شیاطین اس میں کوئی اپنی چیزیں شامل کر سکتے ہیں, اور یہ اس طریقے سے اس بزرگوار فرشتے کے ذریعے سے یہ قرآن امانت دار کے ذریعے سے نازل ہوتا ہے. 22. اب اس فرشتے کی تعریف کرنے کے بعد اب رسول اللہ کی تعریف کہ ذرا دیکھو تو صحیح یہ جو تمہیں قرآن سنا رہا ہے اسے تم اچھی طرح جانتے ہو, یہ کوئی اجنبی تو نہیں ہے کہ جو ابھی مکہ میں آیا ہے, یہ وہی ہے جس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور تم اس کی ساری زندگی پر گواہ. اسے کہتے ہو مجنون, جسے آج تک کہتے تھے صادق, جسے آج تک کہتے تھے امین, جس سے اپنے جھگڑوں کے فیصلے کروایا کرتے تھے اور خوش ہو جاتے تھے جب یہ تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے آتا تھا. کیسے لوگ ہو, اسے کہتے ہو مجنون ہے, اسے کہتے ہو یہ معاذ اللہ دیوانہ ہے, اس کی عقل خراب ہو گئی ہے اور یہ دیوانوں والی باتیں کر رہے ہیں. آیت نمبر 22, اور تمہارا رفیق, لفظ ہے صاحبکم, صاحب کہتے ہیں یہ صحبت میں رہنے سے, ساتھ ساتھ رہنے سے, چونکہ مکہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور جو لوگ گاؤں کے ماحول سے واقف انہیں پتا ہے سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے, جو بچے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں ان کا بچپن لوگوں کی آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے, ایک ایک بات پتا ہوتی ہے. شہروں میں شاید اس طرح اس کو فیل نہ کیا جا سکتا ہو, اس کا تصور نہ کیا جا سکتا ہو, لیکن مکہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, اس زمانے کا شہر تھا لیکن آج کے زمانے کے مطابق دیکھا جائے تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. تو کہہ رہے ہیں تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے, وہ تو تمہارا بڑا مخلص ہے, وہ تو تمہیں بہت بڑی مصیبت سے نجات دلانے کے لیے دن رات لگا ہوا ہے محنت کرنے میں اور تڑپ رہا ہے, اور تمہارا رفیق دیوانہ نہیں ہے, تمہارا ساتھی صاحب دیوانہ نہیں ہے. 23, کیوں دیوانہ نہیں ہے, اس نے تو سب کچھ خود دیکھا ہے وہ جو تمہیں بتا رہا ہے, اور اس نے اس کو یعنی اس فرشتے کو, اس روح الامین کو, اس جبرائیل کو روشن افق پر دیکھا ہے, یعنی اپنی آنکھوں سے, اور جو سورہ نجم میں گزرا کہ جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. بعض دفعہ انسان کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں, نہیں, دل اور نگاہ, دل اور نگاہ ہم آہنگ, جو آنکھ نے دیکھا قلب نے اس کی تصدیق کی, اور اس نے اس کو یعنی فرشتے کو روشن افق پر دیکھا ہے. 24, اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے, یعنی جو غیب سے خبریں اس رسول کو مل رہی ہیں وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں کرتا, وہ تو تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہے. عام طور پر ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کو کوئی بڑی اچھی, کوئی بڑی پروفیٹیبل, کوئی بڑی فائدے کی چیز پتہ چلے تو وہ دوسرے سے چھپاتا ہے تاکہ میں فائدہ حاصل کر لوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بخیل نہیں ہے, یہ تو تمہاری سورہ توبہ میں آیت آئی تھی حریص علیکم, یہ تو تمہاری نجات پر حریص ہے, اس کا تو گویا بس نہیں چلتا تمہیں کیسے صراط مستقیم پر لے آئے. اور وہ غیب میں بخیل نہیں ہے, یعنی جو باتیں اس نے تمہیں پہنچانی ہے اس میں بخل نہیں کرتا. 25, اور یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے, گویا کہ یہ بھی تہمت لگاتے تھے کہ یہ اس کو کسی, نعوذ باللہ, شیطان نے یہ باتیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے جو تم اس پر الزامات لگا رہے ہو. اور جب یہ سب باتیں ہم نے کر دی, اس قرآن کی عظمت, اس کا آسمانوں سے زمین پر لانے والا, اور جو اب یہ رسول جس کو ہم نے تمہارے درمیان مبعوث کیا جو تمہیں سنا رہا ہے, جب یہ سب ہم نے بیان کر دیے کہ یہ سب عظیم ہے, تو تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کدھر منہ لگا ہوا تمہارا؟ جہنم کی طرف؟ اس سے منہ پھیرتے ہو यानी जन्नत से मुंह फेरने पर तुले हो और जहन्नम की तरफ सरपट दौड़े जा रहे हो, ऐसे अमल कर रहे हो जो सीधे तुम्हें जहन्नम के गड्ढे में फेंकेंगे। फ़ऐना तज़हबून, तो तुम कहां जा रहे हो। एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त थे और हैं, कुंभ में जब हम पढ़ा करते थे तो बाज़ औक़ात मुबाहसा करने के लिए अपने दरसों का उनके घर जाया करते थे। तो जब हम उनके घर से निकलने लगते थे, जो उनका दरवाज़ा था, यानी बाहर निकलने वाला जो दरवाज़ा था, घर से बाहर निकलने वाला, उस पर अंदर की साइड उन्होंने एक पोस्टर पर, एक कागज़ पर ये अपने हाथ से लिख के लगाया हुआ था, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, कुरान की ये आयत, आयत नंबर 26 सूरत तकवीर की, कि जब भी घर से निकलने वाला बंदा घर से निकलने लगे तो दरवाजे पर इसको पढ़े, क्या लिखा होगा, तुम कहां जा रहे हो। और उसे पता है ये कुरान की आयत है, यानी घर से निकलने से पहले अल्लाह को इस सवाल का जवाब देकर जाओ कि ये जो घर से निकल रहे हो कहां जा रहे हो। فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, हम भी ये काम कर सकते हैं, अपने बच्चों को इसकी आदत डालें, घर में अपने घर की डेकोरेशन के मुताबिक कर लें, उसकी शान के मुताबिक कर लें, कोई अच्छा सा प्रिंट करवा कर, तस्वीर मसलन खत्ताती करवा कर एक अच्छे से फ्रेम में ऐसी जगह लगा दें कि घर से बाहर जाने वाला उसको देखे, और बच्चों की तरबियत करें कि इस सवाल का जवाब दे के अल्लाह को घर से निकलना है, कहां जा रहे हो, कैसा असर होता है इसका, अमल किए बगैर मालूम नहीं होता। अल्लाह को बता के जाएंगे मैं हराम काम करने जा रहा हूं, मैं दोस्तों के साथ किसी गुनाह की महफिल को अटेंड करने जा रहा हूं, मैं किसी नाच गाने रक्स की महफिल में जा रहा हूं, मैं कोई अलग हराम काम करने के लिए जा रहा हूं। فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, ये कुरान मजीद तो अगर कोई चाहे तो इसी दुनिया में उसको बहुत कुछ दिखा देता है, बहुत कुछ बता देता है। فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, तो तुम कहां जा रहे हो। 27, ये और कुछ नहीं, कुरान क्या है, ये और कुछ नहीं सिवाय इसके कि आलमीन के लिए नसीहत है। ये तो है ही नसीहत। अभी आजकल हमने और बहुत कुछ इस्तेमालात बना लिए हैं कुरान के, वो नहीं मिलता जो अल्लाह ताला कह रहे, ये तो है ही यही। इन हुआ, नहीं है ये कुरान इल्ला, सिवाय इसके कि क्या है, ज़िक्रुल आलमीन, याद दहानी है, हिदायत है, नसीहत है, लिल आलमीन, आलमीन के लिए, यानी ता कयामत जितने आएंगे सब के लिए यह नसीहत है। अब इससे नसीहत नहीं लेते, बाकी पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलते हैं, बाकी पता नहीं क्या क्या इसके तावीज गंडे, और इसके उल्टा पढ़ना और सीधा पढ़ना, और जाफरान और अर्क गुलाब से लिखना और फलान करना। अल्लाह ताला कह रहे ये और कुछ नहीं, ये नसीहत है। महजूरियत कुरान, खुद कुरान की आयात गवाही दे रही, इन आयात को पढ़ें और फिर कुरान के साथ अपना रवैया देखें, पता चल जाएगा रसूलुल्लाह क़यामत के दिन किन चीजों की शिकायत करने वाले। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, ये इन्होंने तर्जमा इस तरह किया, ये तो सारे आलमीन के लिए बस सिर्फ नसीहत है। कहां है नसीहत लेने वाले, फहल मिन मुद्दकिर, है कोई इस नसीहत को लेने वाला। आज नसीहत लेने वाले नहीं है, और अल्लाह ताला की ये आवाज बुलंद है कुरान की, फहल मिन मुद्दकिर, हमने आसान कर दिया इस कुरान को नसीहत लेने के लिए, है कोई नसीहत लेने वाला। आज अल्लाह पुकार रहा है और नसीहत लेने वाले दुनिया में मस्त है, और कल हर कोई चाहेगा एक मौका दे दे, हम वापस जाके ठीक काम करेंगे, वहां अब खुदा बंदे आलम दोबारा मौका नहीं देगा। वाज़े और शफाफ और तब्दील न होने वाला अटल कुरान मजीद, ये तो सारे आलमीन के लिए बस नसीहत है। 28 کس کے لیے نصیحت ہے؟ توجہ کیجئے، کس کے لیے نصیحت ہے؟ تم میں سے اس کے لیے جو چاہے، تمہاری مرضی ہے. نصیحت تو یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا آپ بچے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، مثال کے طور پہ بچہ بڑا ہو گیا، آپ اسے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو نصیحت ہی کر سکتا ہوں، اب میرا آپ پر اختیار تو نہیں ہے، یہ آپ کو نصیحت ہے، آپ کا جی چاہے تو اس پہ عمل کر کے آپ ٹھیک ہو جائے اور آپ کا جی نہ چاہے تو نہ کرے. یہ الفاظ ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے تم میں سے جو چاہے، کیا چاہے؟ ان یستقیم، یہ مستقیم سے، ان یستقیم اپنے آپ کو مستقیم کرنا چاہے، اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہے، یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے، جو تم میں سے اپنے آپ کو ویسا بنانا چاہے، یہ قرآن اور کچھ نہیں، اس کے لیے نصیحت تمام عالمین کے لیے، یعنی پیغام اعلان تو سب کے لیے کر دیا گیا ہے، لیکن فائدہ کسے دے گا؟ جو چاہے اپنے آپ کو سیدھا کرنا اس قرآن کے ذریعے سے. اور اگلی 29 نمبر جو آخری آیت ہے، اس میں ایک اور اللہ کی قدرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا، اور وہ قدرت کیا ہے؟ کہ یہ جو تمہارا اختیار ہے کہ تم چاہو تو مان لو ہماری بات، چاہو تو نہ مانو، یہ بھی نہ ہو تم میں اگر اللہ نہ چاہے تو. یہ اختیار بھی تمہارا اللہ کی مشیت ہے، وہ جب چاہے تم سے چھین سکتا ہے، لہذا جتنی مہلت ہے غنیمت جانو. تمہیں تو پتہ نہیں ہے کب خدا کی طرف سے فیصلہ آ جائے اور تمہاری مہلت تمام ہو جائے، یا تمہاری موت آ جائے، یا تمہاری عقل ہی زائل کر دی جائے اور تمہارا وہ اعمال والا اکاؤنٹ بند ہو جائے. ہو سکتا ہے موت نہ ہے لیکن تمہارا دماغ معاف ہو جائے کسی وجہ سے، اور اس کے بعد تمہارے وہی اعمال رہ جائیں جو تم پہلے کر چکے ہو اپنی عقل کی حالت. آیت نمبر 29، اور تم نہیں چاہ سکتے، وَمَا تَشَاءُونَ، اور تم نہیں چاہتے، یا ہم اس کا ترجمہ کریں تم نہیں چاہ سکتے، إِلَّا، مگر یہ کہ، اَن يَشَاءَ اللَّهُ، اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب اس کا معنی جبر کا نہیں ہے کہ مثلا ایک انسان دوسرے کو گولی مار دے اور کہے قرآن میں لکھا ہے ہم نہیں چاہ سکتے، عدالت میں یہ بیان دے جا کر کہ جج صاحب میں نے گولی ماری ہے، قرآن کو آپ دیکھ لیں وہاں لکھا ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، لہذا اللہ نے چاہا تو میں نے اسے گولی مار دی. کوئی قبول نہیں کیا جائے گا، نہ اس عدالت میں نہ اللہ کی عدالت. جبر نہیں ہے، یہ آیت جبر کا نہیں بتا رہی، یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ تمہارا چاہنا نہ چاہنا یہ بھی اللہ کی عطا ہے تمہاری آزمائش کے لیے، کہ انشاءاللہ واضح ہے. اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے. کون اللہ؟ رب العالمین، جو عالمین کا پروردگار، پالنے والا ہے، رب ہے. سورۃ التکویر کے بعد اگلی سورۃ الانفطار. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس آخری جز میں بالخصوص ہماری جو بیان کی رفتار ہے وہ نسبتاً آہستہ ہو گئی ہے، تو اس کا ایک سبب تو یہ بھی ہے کہ وہ جو ماہ رمضان میں ہمارا ایک ٹارگٹ تھا، اب وہ ٹارگٹ اس طرح ہمارے سامنے نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ آخری جز کی صورتیں جو ہیں وہ باقی قرآن کی نسبت، مثلا جو قرآن سے مانوس ہیں زیادہ ان کی نظروں سے گزرتی ہیں آخری جز کی تلاوت، جو حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آخری جز کو پہلے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں، یا جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انشاءاللہ ہم سب کو دے، اپنی نمازوں میں ان صورتوں کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تو ہم ان کا جو معنی ہے اس کو بتانے میں اور آگے بڑھنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کر رہے، لہذا ہو سکتا ہے کہ چند دن ہمیں زیادہ اس میں لگ جائیں، لیکن انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ مفید ہوگا. سورۃ التکویر کے بعد سورۃ الانفطار. بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1، جب آسمان شگافتہ ہو جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا. 2، اور جب ستارے بکھر جائیں گے. یہ آج ستارے جو ہمیں اپنی جگہوں پر نظر آتے ہیں اور یہ بڑے منظم اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں، موومنٹ کر رہے ہیں، یہ سارا نظام گویا کہ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، درہم برہم ہو کے رہ جائے گا جب قیامت آئے گی، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، آسمان شگافتہ ہو جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے، یعنی یہ جو نظم نظر آتا ہے اس کائنات میں اور ستارے میں آسمان پہ نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ بکھر جائے گا. تین، اور جب سمندر پھٹ پھاڑ دیے جائیں گے، فجرت، یہ فجرت فجر یعنی پھٹنا، فجرت جب سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا، یعنی اس شدت سے طغیانی آئے گی کہ انسان کو یوں نظر آئے گا کہ جیسے سمندروں کو کوئی پھاڑ رہا ہے اور پانی اس طرح بپھر جائے گا. چار، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، کیا مطلب؟ یعنی زمین کے اندر اندر سے، یاد رکھیے کہ اس میں سب شامل ہے، اگر کوئی شخص قبر میں دفن ہوا وہ بھی شامل ہے، کسی شخص کو جلایا گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ ہے، اس کا بدن بھی، اگر کوئی شخص کہیں پانی میں ڈوب گیا وہ بھی اسی زمین کا حصہ بن گیا، اسی زمین کے اندر سے اس کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس کے پاس یہ سارا ڈیٹا محفوظ ہے اور وہ دوبارہ قبروں کے اندر سے نکال کر ان کو کھڑا کر دے گا، کیونکہ مکہ کے لوگ بھی اپنے مردوں کو قبروں میں ہی دفنایا کرتے تھے، تو اسی ماحول کے تناظر میں قبور کا تذکرہ آیا ہے، ورنہ جو قبروں میں نہیں بھی دفناتے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، پانچ، انسان کو علم ہو جائے گا، یعنی اس دن شکوک و شبہات نہیں رہیں گے، اس دن سارے عالم ہو جائیں گے. کن باتوں کے عالم؟ وہ باتیں جو آج قرآن سکھانے کی کوشش کرتا ہے دنیا میں ہمیں. اس وقت انسان کو علم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا تھا، سب کچھ واضح اور شفاف ہو جائے گا. بھولی ہوئی چیزیں بھی دوبارہ جب سامنے آئیں گی تو اس کو یاد ہو جائیں گی، یاد آ جائیں گی جو کام کر کے بھول ہی گیا تھا. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کر کے انسان بھول چکا ہوتا ہے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ سب کچھ انسان کو دوبارہ یاد آ جائے گا، یعنی اس کے سامنے آ جائے گا، اس کو علم ہو جائے گا. چھ، اب یہ آیت انتہائی محبت والا انداز ہے. اب دیکھیے، آپ فرض کیجئے کہ ایک ماں ہے یا ایک باپ ہے، وہ بچے کو سمجھاتی ہے کہ یہ کام نہ کرو اور وہ نہیں سنتا، اور پھر وہ اسے ڈانٹتی ہے کہ اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑو گے تو تمہیں مثلا سزا ملے گی، ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ہم تمہارا مثلا خرچہ وغیرہ بند کر دیں گے. شدید ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیا جاتا ہے. فرض کریں اس پر اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، تو پھر ایک دفعہ وہ ماں یا باپ اپنے اس بچے کو بڑی محبت سے، بڑی تڑپ سے کیا کہتی ہے کہ میں نے تجھے کتنی مشکلوں سے پالا ہے، تو چھوٹا سا تھا، میں تیرے لیے کتنی زحمت اٹھائی، تو میری آنکھوں کا نور تھا، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میں برداشت نہیں کرتی کہ تو غلط انجام کی طرف جائے، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا، میں تیری مخلص ہوں. باپ کہتا ہے میں تیرا مخلص ہوں، میں دن رات تیرے لیے مثلا محنت کرتا ہوں تاکہ تو کھا سکے، تو پی سکے، تجھے اتنا بڑا کیا، تجھے پتہ نہیں ہے تجھے پال پوس کے بڑا کرنے کے لیے کیا کیا تیرے لیے زحمت اٹھائی گئی. یہ مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر انداز ایسا ہی ہے، یا ایہا الانسان، اے انسان، یہاں پہ تمام انسانوں کے ساتھ خطاب ہے، اور ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا پیغام تمام انسانیت کے لیے. یا ایہا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، तुझे तेरे करीम रब से किस चीज ने धोखे में डाल दिया? तू उसको छोड़कर गलत कामों की तरफ चला गया, गलत महफिलों में चला गया। फिर अर्ज करूं मिसाल के जरिए, बाप अपने बच्चे को समझा रहा है जिसका ऐसा इम्तिहान करीब है कि जिस इम्तिहान से उसकी आइंदा जिंदगी कैसे गुजरेगी इस इम्तिहान पे डिपेंड करती है। अब बाप चाहता है कि ये मेहनत करे, पढ़े, तो बाप कहता है कि तुझे जो खाना चाहिए, तुझे जो पीना चाहिए, तुझे मैं दे दूंगा, मेहनत कर। अपनी लज्जतें भी जो हलाल है मसलन वो भी तू कर, लेकिन टाइम जाया मत कर, बुरे दोस्तों के साथ मत खेल कूद में वक्त गुजार, मत उनकी महफिलों में, ये तेरे पढ़ने का टाइम है, पढ़ने के टाइम में पढ़ाई कर, मेहनत कर, इस टाइम को जाया ना कर। और तुझे ऐसा नहीं कि लज्जत लेने के लिए तेरे पे सारी लज्जतें हराम कर दी गई, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अपने आप को मुनज्जम कर, जिन कामों से मना कर रहा हूं वो ना कर, क्योंकि तेरा ही फायदा है। ये इम्तिहान अगर तू पास कर लेगा सारी जिंदगी तू मुझे दुआएं देगा। यहां पर जो लहजा है ऐसा, यानी वो जिसे कहते हैं कि शदीद मोहब्बत वाला लहजा है अल्लाह का, कि तेरे ऐ इंसान तुझे तेरे करीम रब से किसने गाफिल कर दिया, तू देख तो सही कि तुझे किस तरह पालने का बंदोबस्त किया, किस तरह तेरे माँ बाप को के दिलों में तेरी मोहब्बत डाली है कि वो तुझे नहीं छोड़ते, तुझे कितना बर्दाश्त करते तेरी बातों को। ये सब करने वाला वो तेरा रब है, इस रब करीम ये अब तुझे नसीहत कर रहा है कि कुछ चीजों में तू उनकी तरफ ना जा, और इसके बदले में मैं तुझे अबदी जिंदगी दूंगा। ऐसी नेमतें तेरे लिए रखी हैं कि ये दुनिया की नेमतें उनके मुकाबले में कुछ नहीं है जिनके पीछे तू अपने आप को जाया कर रहा है। इस करीम परवरदिगार से ऐ इंसान तुझे किस चीज ने गर्र का धोखा दे दिया, किसने तुझे धोखे में डाल दिया? ऐ इंसान तुझे किस चीज ने अपने करीम परवरदिगार के बारे में धोखे में डाल दिया है? अब करीम परवरदिगार कैसा करीम है, क्या क्या एहसान किए, एक इशारा आयत नंबर 7, जिसने तुझे खल्क किया, तू तो था ही नहीं, जिसने तुझे खल्क किया फिर तुझे संवारा, यानी तुझे तेरे आजा को, जवारे को, तेरी अकल को, तेरे दिमाग, हर चीज को कैसे संवारा है कि तू एक मसलन नॉर्मल इंसान है, चाहता तो तुझे नाकिस बना देता। फ़अदलक, फिर तुझे मुतदिल बनाया, एतदाल यानी ऐसा नहीं कि जो चीज जितनी होनी चाहिए थी मुनासिब बनाई, ना ये कि तेरे मसलन हाथ बेहंगम बड़े हों बाकी बदन तेरा एक नॉर्मल इंसान का बदन हो, मसलन जो चीज जितनी होनी चाहिए थी अल्लाह ने तेरे बारे में अदल किया और तुझे एक इंसान की शक्ल में पैदा किया। 8, और जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया, यानी ये जो तुझे सूरत मिली है, तेरा जो वजूद है, जो तुझे पसंद है, जिसको तू लज्जत पहुंचाना चाहता है, ये बनाया किसने, इसे जोड़ा किसने? ये छोटे छोटे अज्जा, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों जर्रात मिलकर जो तू बना है, किसने जोड़ा है तुझे? तू तो नहीं है अपने आप को बनाने वाला, ना तेरे मां बाप है तुझे बनाने वाले। उस करीम जिसने तुझे खल्क भी किया और तुझे सवारा भी, तेरी सूरत भी बनाई, तेरे जिंदा और बाकी रहने का एहतमाम भी कर दिया, उससे तुझे किसने धोखा दे दिया है? उससे बड़ा कौन है जिसने तुझ पर उससे ज्यादा एहसान किया है कि उसकी बात सुनकर तू इस अल्लाह से गाफिल हो गया? और जिस शक्ल में चाहा तुझे जोड़ दिया। 9, हरगिज नहीं बल्कि तुम जजा को झुठलाते हो। तुम्हारा मसला यह है कि तुम्हें दुनिया इतनी ज्यादा अपनी तरफ खींच लेती है कि तुम उस क्यामत के दिन को भूल जाते हो, झुठलाने लगते हो। इस बात का तज़किरा कई बार अभी सूरह क्यामत में भी चंद दिन पहले गुजरा और कुरान में कई बार गुजरा, क्यामत को झुठलाना यानी हिसाब किताब मेरा नहीं होना। चाहे वो कोई बेदीन झुठला दे कि मैं क्यामत को मानता ही नहीं हूं, और चाहे कोई दीन में तहरीफ करके ये कहे कि क्यामत तो है लेकिन मैं बगैर हिसाब के ही चला जाऊंगा, मेरे साथ कुछ नहीं होना, मैं पक्का जन्नती हूं। दोनों का नतीजा एक ही जैसा, एक अल्लाह को मानता है और फिर भी वैसी जिंदगी गुजार रहा है जैसी वो जिंदगी गुजार रहा है जो अल्लाह को मानता ही नहीं। जिंदगी दोनों की एक ही है, आमाल दोनों के बेईमानी वाले, करप्शन वाले। किसके आमाल ठीक होंगे? जिसको पता हो मैंने हिसाब देना, मुझसे पूछा जाएगा एक एक चीज के बारे में, मुझसे सवाल किया जाएगा, वो अलर्ट रहता है, वो होशियार रहता है, वो धोखे में नहीं आता। लिहाजा जड़ जो है इंसान की खराबी की, वो क्यामत के बारे में तहरीफ का शिकार हो जाना, क्यामत के बारे में मुतमईन हो जाना कि मैं तो बच जाऊंगा, या बेदीन लोग जो कहते हैं क्यामत आएगी नहीं। दोनों के रिजल्ट एक जैसे, हरगिज नहीं, बल्कि तुम जजा को झुठलाते हो। और तुम्हें तो नजर नहीं आ रहा लेकिन तुम्हें हम बता रहे हैं, जजा को ना झुठलाओ। तुम जो कुछ कर रहे हो, हमारा जो निजाम है बनाया हुआ, सब कुछ तुम्हारा रिकॉर्ड महफूज किया जा रहा है। आयत नंबर 10, और जबकि यकीनन तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, अल्लाह के फरिश्ते। कौन निगरान? 11, मुअज्जज यानी मोहतरम लिखने वाले, कातिबीन लिखने वाले। 12, वो जानते हैं जो तुम करते हो, तुम्हारे अफआल का उनको इल्म है और वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 13, आखिरी नतीजा क्या निकलेगा? ये जो वो लिखते जा रहे हैं, इस लिखने का नतीजा क्या होगा? इसी के मुताबिक फैसला होगा। बेशक नेक लोग, अल अबरार, बिर कहते हैं नेकी को और इसी से अबरार है नेक लोग, बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे। 14, और बेशक फुज्जार यानी फासिक को फाजिर, आप हम उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फुज्जार यानी हुदूद को फाड़ देने वाले, पर्दों को चाक कर देने वाले, फिस्क को फजूर करने वाले, यकीनन जहन्नम में होंगे। 15, जजा के दिन उसमें झुलसाए जाएंगे, जलाए जाएंगे। 16, और वो उससे छुप नहीं सकेंगे, गायब नहीं हो सकेंगे, बच के निकल नहीं सकेंगे। इस धोखे में मत रहना कि तुम मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियों में जिंदगी गुजार दो और फिर कोई तरीका तुम्हें बता दे कि तुम जहन्नम से गायब हो जाओगे, बच के निकल जाओगे, वो उससे छुप नहीं पाएंगे। 17, और आपको किस चीज ने बताया जजा का दिन क्या है? वमा अदरा का मा यौमुद्दीन, हम अर्ज कर चुके कि ये किसी चीज की अहमियत और उसकी अजमत और उसकी हौलनाकी को अगर कोई तवज्जो ना दे रहा, उसकी तवज्जो दिलाने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं कि तुम आराम से सुन रहे हो और हरकत नहीं कर रहे, तुम्हें कौन बताएगा कि जो मैं तुम्हें खबर दे रहा हूं वो कितनी बड़ी खबर है और कितना बड़ा खतरा है जो तुम्हारे सर पर मंडला रहा है? और आपको किस चीज ने बताया जजा का दिन क्या है? फिर दोबारा तकरार। 18, फिर आपको किस चीज ने बताया कि जजा का दिन क्या है? यानी मैं अल्लाह जानता हूं कि वो दिन कैसा होगा, लिहाजा मेरी बातें उस दिन के बारे में तवज्जो से सुनो और इधर उधर की बातें उस दिन के बारे में ना सुनो। मेरी बातों पर तवज्जो करो जो उस दिन का भी खालिक है और जो उस दिन का भी मालिक होगा, मालिक यौमिद्दीन भी वही होगा। वो कह रहा है कि तुम्हें किसने बताया कि वो दिन कैसा होगा, फिर तुम्हें किसने बताया कि जजा का दिन क्या है? 19, तवज्जो फरमाइए, ये पूरी तवज्जो दिलाकर अब अल्लाह बता रहा है एक बुनियादी तरीन उस दिन के बारे में चीज हमें बता रहा है, और वो चीज क्या है? उस दिन किसी को किसी के लिए कुछ इख्तियार नहीं होगा। एक आए दूसरे को छुड़ा ले, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन, उस दिन किसी کو کسی کے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا. کس کا اختیار ہوگا؟ والامر, اور حکم, امر یومئذن, اس دن کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ للہ, اللہ کے ہاتھ میں حکم ہوگا. جو بولے گا باذن اللہ, کسی کے حق میں بولے گا, شفاعت کرے گا باذن اللہ, بولنے والے کو بھی اللہ اذن دے گا, جس کے لیے بولنا ہے اس کے بارے میں بھی اذن دے گا کہ اس کی شفاعت کر سکتے. اذن پروردگار کے علاوہ, امر پروردگار کے علاوہ, لا تملک نفس لنفس شیئا, کسی کے پاس کسی دوسرے کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں ہوگا. یہ قرآن کا بیان ہے, یہ قرآن کا بیان ہے. اور حق یہ ہے کہ تمام چیزیں اس کے زیر سایہ لائی جائیں اگر ہمارے ذہنوں کے نظریات اس نظریے کے مطابق نہیں ہیں. قرآن سننے کے وقت بعض اوقات یہ پرابلم پیش آتی ہے, خاص طور پر اس کے لیے جس نے صاف شفاف قرآن نہ خود سے پڑھا ہے نہ ٹھیک طریقے سے سنا ہے. انسان کیوں بھٹکتا ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ میں تو کچھ اور جانتا ہوں اور یہ تو کچھ اور ہے. اب یہاں پہ عاقلانہ رویہ کیا ہے کہ اس کو اپنی غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگی جائے کہ آج مجھے مثلا اتنا عرصہ گزر گیا دنیا میں اور تیرے قرآن کی میں ایک بات لکھی ہوئی جو مجھے نہیں پتا اور میرے ذہن میں کچھ اور ہے اور میری عمر اتنی گزر گئی. عقل مند اور سعادت مند وہ ہے کہ جو قرآن کی آیات پر اپنے نظریات کی اصلاح کر لے, پیش کرے قرآن کو. عقل مند وہ نہیں ہے کہ جو اپنے نظریات کو تھوپے قرآن پر, ٹھونسے قرآن پر اور کہے کہ مراد یہ ہے اور مراد وہ ہے. یہ نامراد ہے, اسے مراد نہیں ملتی. جو اپنے ذہن کی افکار کو قرآن پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ نامراد ہے. جو کہتا ہے نا مراد, مراد وہ ڈھونڈے جو اللہ نے بتائی ہے, نہ کہ جو ہم نے ذہنوں میں بنا لی ہے وہ مراد ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ نامرادی کی طرف چلا جائے گا. سورہ انفطار یہاں پر تمام ہوتی ہے, اس کے بعد سورۃ المطففین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.